اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
ایک سلام پڑھی گا محمد خوشنودی امام زمان پر بلند سلامات، قبولیت مجلس اذان کے لیے سلامات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد
صلى الله
عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت فنائك، أرك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سزا داری کا بہترین سے بہترین عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات سے دوری کے لیے، تکلیفوں سے آسانی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی، رزق و روزی میں وسعت و آمدن میں اضافے کے لیے، مولانا زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے، رہبر معظم کے مرد رازی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں سب کی قبولیت کے لیے مل کر خاندان زہرا پر دور پڑے گئے بابا جوہر۔ اذان محترم امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف حصوں کو، مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کی صفات کے بارے میں کل کچھ گزارشات عرض کی تھی، ایک واقعہ اسی سے مربوط عرض کر کے آج کے موضوع میں داخل ہوتے ہیں، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ روزانہ گزارش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اب آگے جگہ ابھی خالی ہے، اگر آپ درود پڑھ کے آگے پہلے ہی جگہ وہ پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین آسانی سے بیٹھ جائیں۔ اللہم صل علی محمد۔ بعد دیگر بابا زبرن صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک کل جیسا کہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ضروریت رسول کے عنوان سے یحییٰ بن یا عمر کا حجاج ابن یوسف کے ساتھ جو مکالمہ تھا، مناظرہ تھا، اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے جس سے جناب یحییٰ نے استفادہ کیا۔ کل غالباً سبقت لسانی کی وجہ سے میں نے آیت نمبر 24 اور 25 کہا تھا، لیکن وہ آیت جو ہے وہ آیت نمبر 84 اور 85، 84 اور 85 نمبر آیت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت عیسیٰ کا نام آیا، اسی سے چونکہ امام باقر علیہ السلام نے اس سے استنباط کرنا سکھایا ہوا تھا تو یحییٰ نے اس سے استنباط کیا تھا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ سلام کی خاص صفات میں سے سخاوت کو کل بیان کیا تھا، اس میں کچھ واقعات اس دور کے عرض کیے۔ ایک واقعہ کل چاہ رہا تھا لیکن وہ کل بیان نہیں ہو سکا، آج اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ فرش اعظم پر بیٹھنے والا ہر فرد، ہر شخص حسین ابن علی کی سخاوت سے استفادہ کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو علم عباس علیہ السلام کے پاس جا کر دعا مانگتا ہے وہ حسین ابن علی کی سخاوت کا مشاہدہ کرتا ہے، لمس کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر آپ کی ذریعہ کے پاس ایک خاتون گریہ کرتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ ایک جوان نے سنا کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی، مولا میں نے بڑی مشکل سے آپ کی زیارت کا سفر کیا، مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی لیکن میں آپ کی زیارت کے لیے آئی، لیکن اب میرے دونوں بچے جو میں ساتھ لے کر آئی تھی وہ گم ہو چکے ہیں، میں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، میرے بچے نہیں مل رہے، مولا میں نے واپس جانا ہے، مجھے میرے بچے دیں، اب طلب کر رہی ہے۔ اب یہ جوان متوجہ ہوا، گریہ کر رہی ہے، طلب کر رہی ہے، اتنے میں پیچھے اس کے کچھ فاصلے پر دو چھوٹے بچوں نے اس کو امی کے کے بلایا زہری کے قریب۔ اس نے پلٹ کے اپنے بچوں کو دیکھا، ہوتا یہ ہے کہ اگر گم شدہ بچے ملتے ہیں تو ماں تڑپ کے جاتی ہے، بچوں کو گلے لگاتی ہے، لیکن جب بچوں نے آواز دی ہے امی کہہ کر, کہتے ہیں یہ بچوں کی طرف نہیں گئی, اس نے زری کو تھامو اور زیادہ بلند آواز میں گریا شروع کر دیا. دیوان کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ بچے ملے ہیں, مولا نے کرم کیا ہے, سخی حسین ہے, سخاوت کا مظاہرہ ہو گیا ہے, اب جاؤ بچوں کو گلے لگاؤ, یہ دوبارہ گریے کس لیے؟ کہتے اس تجسس پر. جب وہ مڑی, میں نے اس سے پوچھا, اے معزمہ اے مومنہ, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کے بچے گم ہو گئے تھے, آپ کا گریا سمجھ میں آ گیا, اب جب بچے ملے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ دوڑ کے اپنے بچوں کی طرف جاتی, لیکن آپ زیادہ شدت کے لیے جتوں پہ گریے کے ساتھ آپ نے زمین کو تھام لیا ہے, کیا ماجرا ہے؟ خاتون کہتی ہے, جس وقت میرے دونوں بچے گم ہوئے تھے, میرے دونوں بچے پیدائشی گونگے تھے, مولا نے مجھے زبان کے ساتھ واپس کیا ہے, دیکھنے کا میرے بچے مجھے ماں کہہ کر بلا رہی ہیں, میرے بچے پیدائشی گونگے تھے. بچے واپس ہوئے لیکن آواز کے ساتھ بولنے والے بچے ہی لے کے واپس گئے. اذان محترم, مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آج بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے کرامات, بہت سارے معجزات, آپ کے روزے اطہر کے, آپ کی فرش اعضاء کے بہت سارے معجزات. میرا دل چاہ رہا ہے کہ سنا دوں, یہ کربلا سے عراق سے باہر کا واقعہ ہے, بعض علماء کے نزدیک ہندوستان کا واقعہ ہے, کہ ایک عزادار, اس کی روٹین تھی, ڈیوٹی تھی, وہ ہر سال عاشور کا جلوس اس کے گھر سے گزرتا تھا, یہ شربت بنا کر سبیل لگاتا تھا اپنے گھر کے باہر, عزاداروں کو پانی پلاتا تھا. ایک سال ایسا ہے کہ قید ہو گیا, اور قید سے اس وقت چھوٹا کہ محرم بالکل قریب تھا, اس کے اہل ویال نے جتنا مال و متا تھا اس کی رہائی کو, اس کو چھڑوانے کے لیے کافی سارا مال و متا لگ گیا. جب یہ گھر پہنچا تو گھر خالی تھا, کوئی ایسا سرمایہ وغیرہ نہیں تھا. محرم شروع ہو گیا, عاشور کا دن قریب آ گیا, کافی کوشش کی کہیں سے قرض ملے, لیکن قرض بھی نہ ملا. اب ایک دن عاشور کو رہ گیا, اب پریشان ہو گیا کہ میں تو ہر سال سبیل لگاتا ہوں, سب کو پتا ہے سبیل کا, میرے سبیل سے پانی پینے آتے ہیں لوگ. اب گھر میں پوچھا تو سٹور میں کوئی پرانا گڑ پڑا ہوا تھا, تھوڑا گڑ. اب جب سمجھ میں آئی تو اسی گڑ سے عاشور کے دن گڑ کا شربت بنا دیا, گھر کے باہر لگا لی سبیل. اب چونکہ کافی عرصے سے یہاں سبیل لگتی ہے تو عزاداروں کو بھی معلوم تھا, یہاں سے پانی پیتے تھے آ کے. اب یہ ہوا کہ جلوس آیا, عزادار پانی پینے کے لیے آئے, لیکن چونکہ شربت تھا گڑ کا, اور وہ بھی ظاہر مقدار کم ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ مٹھاس بھی نہیں آئی تھی پانی میں, بس رنگ تبدیل ہوا ہے, بس جو بھی ایک گھونٹ بڑھتا تھا گلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے, جو بھی گھونٹ بڑھتا تھا گلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ جلوس گزر گیا اور اس کا وہ جو شربت تھا بنا ہوا, وہ اسی کا اسی طرح, کچھ ایک آدھ جگ باقی شربت اسی طرح پڑا ہوا ہے. برتن لے کر گھر کے سہن میں برتن رکھے اور بیٹھ کے گریہ کرنے لگے, رونے لگا, کہا مولا ہر سال آپ کے عزاداروں کی خدمت کرتا ہوں, اس دفعہ لگتا ہے میری خدمت میں وہ کمی تھی, میری خدمت ہی قبول نہیں ہوئی, میرا یہ پانی عزاداروں نے نوش نہیں کیا. گریہ کر رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, باہر گیا تو دیکھا تو چند افراد کھڑے ہیں, سب سے آگے ایک سفید ریش بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے شربت تیار کیا تھا تو ہم پینے کے لیے آئے ہیں, ہم پیاسے ہیں. ہم اس نے پہلے ہی کہا کہ پہلے بتا دوں گڑ کا شربت ہے, زیادہ میٹھا نہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم پیاسے ہیں, ہم پی لیں گے اگر اجازت دو. گھر کے اندر لے آیا, لا کر پھر وہ پانی تھا, انہوں نے خود ہی تقسیم کر کے پینا شروع کیا, تو متوجہ ہوا کہ یہ جو افراد آئے ہیں ان کا لباس مقامی نہیں ہے, ان کے ہولیے مقامی نہیں لگ رہے تھے, پریشان ہو گیا. اور وہ جو سفید ریش تھے ان سے سوال کیا, بزرگ آپ بتائیں گے آپ لوگ کہاں سے ہیں, کیونکہ آپ کے لباس تو مقامی نہیں لگ رہے. اس بزرگ نے کہا یقیناً تم نے پہچانا نہیں ہوگا، اے جوان میں حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ شہداء کربلا ہیں، ہمیں مولا حسین نے بھیجا ہے کہ جا کر تمہارا پانی جو سبیل کا بنا ہے وہ پی کر آئے، وہ نوش کر کے آئے ہیں۔ پس ازان محترم، مولا حسین علیہ السلام و السلام آپ کے ذات کے ادوار کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک خاص دور جس کے بارے میں کچھ اشتباہات بھی گڑے گئے اور بعض جگہوں پر بعض کتابوں میں اس طرح کی بات کی بھی گئی اور بعض حلقوں میں اس موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا موضوع امام حسن علیہ السلام کی صلح کا تھا۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر بعض کتابوں میں اور بعض جگہوں پر اس طرح کی بات کی گئی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام اس صلح کے حق میں نہیں تھے، امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسین علیہ السلام اس صلح کے حق میں نہیں تھے۔ یہ ایک من گھڑت بات ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چند ایک گزارشات پہلے اس صلح کے بارے میں، پھر امام حسین علیہ السلام کے موقف کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک، جیسے کہ کچھ اس عنوان سے بھی باتیں آ گئیں، آپ کو امام امن کہا جاتا ہے۔ یہ امام امن کا جو لقب ہے یہ ہمارے مکتب کا نہیں ہے، یہ دوسرے مکتب کی طرف سے دیا گیا ہے امام امن۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امن والے امام ہیں اور امام حسین علیہ السلام جنگ والے امام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت جنگ جمل میں، جنگ جمل جس وقت ہو رہی تھی مولا متقیان کے دور خلافت میں، اب جنگ کا عروج تھا، شدت تھی، دونوں طرف کے لشکر بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ یہ جو جمل ہے، یہ جو اونٹ ہے، اس جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے اس وقت تک یہ لوگ لڑتے رہیں گے، جب تک یہ اونٹ نہیں گراؤ گے تب تک اس لشکر نے ان کے حوصلے پس نہیں ہوں گے، اونٹ کے پر حملہ کرو۔ کہتے ہیں حضرت محمد حنفیہ نے تین دفعہ حملہ کیا، وہ اونٹ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہاں پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جنگ جمل، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا اور آپ کے حملے میں جا کر مولا حسن نے خود اونٹ کے پاؤں کاٹے، اس کے بعد جا کے جنگ جمل کو نتیجے تک پہنچائے۔ تو یہ جنگ صفین میں بھی اسی طرح سے، جنگ صفین میں اس قدر بے جگری سے امام حسن جنگ کر رہے تھے کہ امیر المومنین کو کہنا پڑا، مولا علی کو کہنا پڑا کہ یہ فرزند رسول کو پیچھے لے آؤ، کہ جس طرح سے یہ وارد ہو رہے جنگ کے اندر کہ ان کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ شہید نہ ہو جائے اس جنگ میں۔ بس یہ جو امام امن والا عنوان دیتے ہیں وہ اس عنوان سے دیا جاتا ہے کہ جیسے مولا امام حسین علیہ السلام امام جنگ ہوئے اور امام حسن علیہ السلام امام امن ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ وقت اور حالات کے مطابق جو فیصلہ امام حسن علیہ السلام کا تھا، امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہی فیصلہ ہونا تھا، وہی فیصلہ جو مولا حسن نے کیا مولا حسین کا ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو جو کام امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا مولا حسن نے وہی کرنا تھا، کیونکہ امامت باہم مربوط ہے، حق باہم مربوط ہوتا ہے۔ ایک جملہ علماء کے محافل میں کہا جاتا ہے کہ حق کے باہم مربوط ہونے کی یہ ایک یہ نظر آتا ہے، اگر 1,24,000 انبیاء کسی ایک جگہ پر ہوں تو کسی مسئلے کے بارے میں، کسی موضوع کے بارے میں موقف پوچھو گے تو 1,24,000 کا ایک ہی موقف ہوگا، کسی کا موقف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا۔ باقی اگر ہمیں نظر آتا ہے کبھی کہ کسی نبی نے اپنے دور میں ایک کام انجام دیا، دوسرے نبی نے دوسرے دور میں دوسرا کام انجام دیا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اپنے دور کے تقاضے کے حساب سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کی تعلیمات کے بارے میں موجودہ عیسائیت کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کیس بنایا تھا اس دور میں، یعنی جس کیس پر رومی فوج کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، کیا تھی ایف آئی آر کس بات پہ کٹی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سالانہ بیت المقدس کے عبادت کے اجتماع میں بیت المقدس کے نیچے سود کا بازار تھا, پورا پورے ایک مارکیٹ تھی جو سود کے اوپر کام کرتی تھی, جس میں عوام کا خون نچوڑا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس سالانہ عبادت میں آئے تو ایک عصا اپنا اٹھایا اور اس بازار میں گھس کے اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دی. کہا یہ سود کا مرکز ہے, اس نے عوام کا جینا زور دوبر کیا ہوا ہے, ظلم کا مرکز ہے یہ. اس پر حملہ کر دیا. اس حملے کو جواز بنا کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کے ساتھ گرفتار کروانے کی کوشش کی ہے. بس یہ جو امن کا عنوان, صلح کا عنوان, اس کو جو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اس کے پیچھے وہی سازش ہے. یہ بنو عباس اور بنو امیہ والا ذہن ہی ہے جو یہ دعوت کروانا چاہتے ہیں کہ امام حسن امن کے امام تھے, امام حسین علیہ السلام جنگ کے امام تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو بھی امن کی طرف اور صلح کی طرف آنا چاہیے. یاد رکھیے گا, امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے, امام نے وقت کو مجبور کر دیا. یاد رکھیں, جس وقت امت ساتھ نہیں دیتی ہے تو امام کے اوپر سے ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے, کیونکہ امام اس بات خدا کا جو نظام ہے وہ زبردستی لاگو کرنے والا نہیں ہے. امت نے ساتھ دینا ہے, امت ساتھ دے تو امام نے کام کرنا ہے. امام کے عمل ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے. امام حسن کے لشکر کی کیا حالت تھی؟ لشکر کا سپہ سالار بنایا عبید اللہ ابن عباس کو. ایک سلاب پڑھیں گے اور اس طرف جگہ موجود ہے معذرت کے ساتھ, اگر پہلے ہی کر لیا کریں بار بار کہنا نہ پڑے, پھر سلاب پڑھے آگے آگے ہو جائیں. درود پڑھیں محمد اللہ رسول اللہ کے چچا, ان کے بیٹوں میں سے ہیں, عبداللہ ابن عباس کا بھائی ہے. امام حسن علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار بنایا لشکر کا. اب آپ اندازہ کریے عبداللہ ابن عباس کون ہے. بصرہ کا یہ گورنر تھا, بسر ابن ارطاد امیر شام کا غلام تھا, اس نے لشکر کے ساتھ بصرہ پہ حملہ کیا. تو یہاں عبداللہ موجود نہیں تھا, اس کی بیگم اور اس کے دو بیٹے تھے کمسن, وہ موجود تھے. بسر ابن ارطاد نے بصرہ میں وہ کشت خون کا بازار گرم کیا, وہ قتل و غارت گری کی کہ اس کی بیوی کی آنکھوں کے سامنے عبداللہ ابن عباس کے دونوں بچوں کو ذبح کر دیا اور اس کی بیوی اس صدمے سے پاگل ہو چکی. اب امام حسن علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو سپہ سالار بنایا ہے, کم سے کم اپنے بیٹوں کے انتقام کا تو جذبہ ہے اس کے دل میں. اب انجام میں کیا ہوتا ہے, عبداللہ ابن عباس بھی بک گیا, اس کو بھی امیر شام نے خرید لیا, چند کروڑ دینار میں خرید لیا اور لشکر کا سپہ سالار جا چکا ہے. اور لشکر کی حالت کیا تھی, لشکر میں موجود خوارج نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا, اپنے ہی لشکر نے امام پر حملہ کر دیا. جس مصلی عبادت پر امام حسن علیہ السلام تھے وہ مصلی کھینچ لیا گیا. یہاں تک کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو ایک خارجی نے امام پر چاقو سے وار کر دیا, یعنی اپنا ہی لشکر امام پر وار کر رہا ہے. چند سو افراد ایسے تھے امام کے کہ جن کی جان بچانا ضروری تھی. یاد رکھیں, مصر کے جامعۃ الازہر کے ڈاکٹر طاہر حسین ایک بڑے عالم گزرے ہیں, نابینا تھے اور بڑی علمی شخصیت گزری ہے. یہ ڈاکٹر طاہر حسین کہتا ہے آج اگر تمہیں دنیا میں شیعہ نظر آ رہے ہیں تو یہ حسن کے صلح کا نتیجہ ہے, ورنہ شیعہ کا وجود نہیں ہونے والا تھا اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو. امام نے اسلام میں نام کو محفوظ کر دیا ہے صلح کے ذریعے سے. اللہم صل علی محمد. یہ اسلام نام کی حفاظت تھی, یہی وجہ تھی کہ بعد میں مدینہ میں آ کر ملاقات کی سلیمان ابن سورت خدائی اور مسیب ابن نحبہ نے, انہوں نے آگے امام سے ملاقات کی، گلہ کیا مولا اگر صلح نہ کرتے تو بہتر تھا ہم لڑتے جا کے. امام نے کہا اگر لڑتے تب بھی جس وقت اس وقت جس حالت میں بیٹھے اسی حالت میں ہوتے، بس یہ کہ تم لوگ زندہ نہ بچتے. وہ جو شیعت کی بنیادی ترین تحریک جس کی وجہ سے یہ اسلام حقیقی، یہ مکتب اہل بیت جو آج پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے بنیادیں فراہم امام حسن مصطفیٰ نے کی ہیں. ڈاکٹر طه حسین لکھتے ہیں کہ مسیب بن نخبہ اور سلیمان ابن سرت مدینے میں آ کر امام حسن سے ملے. کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، توجہ کیجیے، کچھ لوگ اور بھی تھے. ان کے سامنے سلیمان اور مسیب نے کہا کہ مولا اگر آپ ارادہ کریں تو ہم 100,000 سپاہیوں کو آمادہ کرتے ہیں، 100,000 شمشیر بکف لوگ آمادہ ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دوبارہ اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ڈاکٹر طه حسین لکھتے ہیں امام حسن نے دونوں سے کہا میرے ساتھ آؤ. اندر حجرے میں چلے گئے، کمرے میں، جس میں امام حسن، سلیمان ابن سرت خزائی اور مسیب ابن نخبہ، بس 3 لوگ تھے. کہتے کچھ دیر کے بعد مسیب اور سلیمان وہاں سے نکلے اور کوفہ چلے گئے، اور اس کے بعد خاموشی سے رہے. ڈاکٹر طه حسین کہتا ہے شیعت کی تحریک کی بنیاد اس حجرے میں رکھ دی تھی حسن ابن علی نے، اس 3 افراد کی میٹنگ میں. آگے کا پورا برنامہ طے ہو چکا تھا کہ اس اگلے 20 سال میں کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر واقعہ کربلا، اس کے بعد حتیٰ کہ چھٹے ذاتل امام کا دور، تمام ادوار کے بارے میں مکمل منصوبہ بندی موجود تھی. تو بس سنے امام حسن ایک یہ والا موضوع، امام امن کہہ کر یہ موضوع نہ تھے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام جنگ کرنے والے نہ تھے یا ان کو جنگ سے کوئی نعوذ باللہ کوئی مسئلہ تھا، نہ ایسا نہیں ہے. ساتھی فرار نہ ہوئے، بال اوپر نہ ہوئے، لشکر سب ساتھ نہ دیا اس وجہ سے. دوسرا موضوع صلح کا مطلب کیا ہے. اب بعض طبقات نے یہ کہنا شروع کیا کہ صلح کا مطلب یعنی امیر شام کی بیعت کر لی تھی، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. صلح کرنا الگ موضوع ہے، صلح مسئلہ تھا جنگ ہے، آپس کی جنگ، ہم جنگ نہیں کریں گے صلح کریں گے، اس کا مطلب بیعت نہیں ہے، خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہے. اگر صلح کا مطلب قبول کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب رسول خدا نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نعوذ باللہ مشرکین کو قبول کر لیا تھا، شرک کو قبول کر لیا تھا، شرک کی حکومت کو، شرک کے اجاداری کو. نہیں، صلح یہ تھی کہ جنگ نہیں ہوگی، صلح یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ لشکر فراہم نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام سے اس دور میں جب مولا حسن امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آگے آ کر کہا کہ دیکھیں امام حسن نے تو صلح کر لی ہے، آپ اٹھیں، آپ قیام کریں، آپ تلوار اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. مولا حسین نے کہا میرے امام نے صلح کی ہے، میں اس وقت ان کے اتباع میں ہوں. کہا امام حسن میرے امام ہیں؟ کہا اس وقت امام وقت ہو رہے، حجت خدا وہ ہیں، میں ان کے اتباع میں ہوں، اور جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. ایک بات. دوسری بات، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال میں، 50 ہجری امام کی شہادت ہے، اس سے لے کر امیر شام کے مرنے تک یہ جو 10 سال کا عرصہ ہے، اس میں تو امام حسین علیہ السلام کی امامت تھی لیکن امام نے قیام نہیں کیا. وجہ، امام حسن نے جو صلح کی تھی اس پر امام حسین علیہ السلام باقی رہے، امام نے اسی کی اتباع کی ہے. لہذا جو بعض اس طرح کی چیمغویاں بعض علم حلقوں میں یا بعض جگہوں پر ہوتی ہے کہ امام حسین اگر اس وقت مخالف تھے اس صلح کے، تو ایسا نہیں ہے. امامت بہم مربوط ہوتی ہے، اتباع امام میں امام حسین سب سے آگے تھے. مولا حسین اس وقت امام حسن کے اتباع میں تھے. صلوات پڑھی گا محمد و آل محمد. اب ایک چھوٹا سا واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام حسن علیہ السلام کسی سفر پر گئے، یہ بات کی بات ہے، سلو اور اس معاملے کے بعد کسی سفر پر گئے، رات کا ٹائم تھا، ایک چرواہا تھا، غلام تھا، وہ اپنا ریور لے کے ایک جگہ پر خیمہ لگا کے تھا. امام حسن علیہ السلام اس کے مہمان ہو گئے، اس نے امام کی خدمت کی، امام جب اگلے دن جانے لگے تو اس نے کہا مدینے میں آ کے مجھ سے ملنا, مدینے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا, میں فرزند رسول ہوں. یہ شخص کچھ دن بعد, کچھ عرصے بعد مدینے میں گیا امام حسن سے ملنے کے لیے. تو جب یہ گیا تو امام حسن علیہ السلام مدینے سے کہیں گئے ہوئے تھے. یہ جب گھر میں گیا تو امام حسین علیہ السلام موجود تھے. اس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا, کہا مولا وہ آپ آئے تھے میرے پاس, رات آپ میرے پاس رہے تھے, میں نے آپ کی خدمت کی تھی, آپ نے کہا پھر مدینے میں آ کے مجھ سے ملو. امام حسن امام حسین السلام انداز ہو گئے کہ مولا حسن اس کے پاس رہے تھے. امام نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں غلام ہوں, ایک میرا وہ آقا ہے اس کا ریوڑ ہے, میں اس کو چلاتا ہوں مختلف جگہوں پہ. پوچھا کس کے غلام ہوں؟ اس نے نام بتایا. امام نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس کے آقا سے معلوم کروایا کہ اس غلام کو ہمیں فروخت کر دو, ریوڑ بھی اور غلام بھی. پھر اس ریوڑ اور غلام دونوں کی قیمت امام حسین علیہ السلام نے ادا کر دی. ادا کرنے کے بعد اس غلام کو بتایا کہ ہم نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے, اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے. بہت خوش ہوا. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ جو تمہارے پاس جنہوں نے رات گزاری تھی وہ میرے بڑے بھائی اور میرے امام تھے, میں ان کی اتباع میں ہوں. یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے تم سمجھنا یہ ان کی طرف سے ہے, میں ان کی اتباع میں ہوں, اتباع میں. لہذا اس طرح کا تصور اگر کسی کے ذہن میں اس سے پہلے ایسی کوئی بات ہو تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد کا جو دور ہے, یہ جو 10 سال ہے, اس پہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی تحریک اس طرح سے نہیں چلائی کہ کسی جنگ کی تیاری کی ہو یا امیر شام کے خلاف کوئی کسی لشکر کشی کا, اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں کیا. لیکن چونکہ مدینے میں امام حسین علیہ السلام رہ رہے تھے تو لوگ وفود کے وفود آ کر امام حسین سے ملاقات کرتے, باقاعدہ حجاز کے سمجھے حجاز کے بڑے بڑے قبائل کے نمائندگان مسلسل امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ آ رہے تھے. اس وقت مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا امیر شام کی طرف سے. مروان نے امیر شام کو خط لکھا, خط میں یہ لکھا کہ حسین ابن علی کے پاس وفود کے آنے کا سلسلہ زیادہ ہے, جس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ کسی لشکر کشی کا یا حکومت کے خلاف کسی بغاوت کا اس طرح کی کوئی تیاری کر رہے ہیں, تو میرے لیے کیا حکم ہے. مروان نے یہ لیٹر لکھا. مروان کو جو جواب آیا اس میں امیر شام نے یہ لکھا کہ آپ تم حسین ابن علی سے مت چھوڑو, تمہارا کوئی واسطہ نہیں, وہ جو کرے انہیں کرنے دو. اس کے بعد خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو امیر شام. اس خط میں صلح امام حسن کے صلح نامے کو یاد کروایا اور کہا کہ کسی لشکر کشی کا اگر ارادہ کرو گے تو کچھ دھمکی آمیز اور کچھ احترام, اس طرح کے ایک مکس لیٹر امام حسین علیہ السلام کو لکھا. جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک تفصیلی جواب دیا. وہ جواب اس قدر سخت تھا, اس قدر سخت جواب کہ جس وقت یہ لیٹر امیر شام کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھا, اس کے سامنے پڑھا گیا تو دائیں بائیں والوں نے کہا اس قدر سخت آپ کو خطاب کیا ہے تو آپ کو ایکشن لیں. تو اس نے جواب یہ دیا کہ غلطی میری اپنی ہے, میں نے خود حسین کو اس طرح کی باتیں کہی تھی تو اس طرح کا لہجہ بنتا ہے ان کا. فوراً اپنی پالیسی تبدیل کر لی, اسٹریٹجی تبدیل کر لی اور یزید کو بھی تاکید کر دی, کہا کہ جب خلیفہ بنو حسین ابن علی کے ساتھ نہ چھیڑنا, ان کو ان کے حال پر رہنے دو. اب یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع مطرح کرتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک سلام پھر پڑے محمد والے محمد کو. دلوں میں گنجائش ہو تو جگہ بن جاتی ہے, تھوڑا سا اگر آپ کو زحمت کرنی پڑے گی تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں گے تاکہ کچھ جگہ بن سکے, پانچ ملین کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے. سلام پڑے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بر محمد. محمد و آل محمد صلوات. انشاءاللہ ہم اپنے موضوع میں امید ہے کہ کل کی مجلس سے ہم اس موضوع پہ داخل ہو جائیں گے, ان وجوہات کو بیان کریں گے, ان عبرتوں کو بیان کریں گے کہ کیا وجہ بنی کہ صرف 50 سال کے عرصے میں ہی امت اس حال پہ پہنچ جاتی ہے کہ راکب دوش نبی پر کے جنازے پر گھوڑے دوڑا دیے. وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کون سی عادات تھی جن کا اس وقت کا اسلامی معاشرہ شکار ہو گیا تھا. ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ ایک موضوع کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تحریک کا آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ یزید نے امام سے بیعت طلب کی تھی. مسئلہ یہ نہیں, یاد رکھیے گا, اگر یزید بیعت طلب نہ کرتا تو کیا امام حسین علیہ السلام نے نہیں نکلنا تھا؟ نکلنا تھا. امام نے پھر بھی قیام کرنا تھا, امام نے آنا تھا کربلا پھر بھی. وجہ کیا ہے؟ یزید شارب الخمر ہے, شراب پینے والا ہے, یزید زانی ہے. چند ایک صفات جو امام نے فوری اپنے جو خطابات میں بیانات میں یزید کے بارے میں بتائے, ان میں سے شراب کا پینے والا, کتوں سے کھیلنے والا, بندروں سے کھیلنے والا, یہ عنوان بتایا ہے. آج بھی جب میں وہ الفاظ پڑھ رہا تھا کتوں سے کھیلنے والا, امام نے یزید کی صفت کے طور پر بتایا کہ کتوں سے کھیلنے والا. آج ہم انگلش کلچر کے, انگریزوں کے کلچر کے اتباع میں کتوں سے کھیلنے والے بن چکے ہیں. یہ وہ چند صفات تھی جو یزید کی گنوائی تھی امام حسین علیہ السلام نے. آج ہمارے جوان, جی میرا پیٹ ہے, پیٹ ماشاء اللہ, بکری لے کے پھر دیں وہ آج سمجھیں گے نا, بکری یا گائے لے کے پھرو نا پارک میں جا کے آج سمجھیں گے ایک پینڈو لگ گیا, کتا لے کے پھرے کیونکہ انگریز لگے, انگریز لگنا پسند کرتے ہیں انگریز. کلرز کے تھا غلامی, فکری غلامی. میرا آپ کے مولا یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتوں سے کھیلتا ہے, یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس محرم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آج پھر ایک اور بار, کم سے کم آپ کو جس میں جس کی ذہن میں اس طرف ہے کہ وہ کتوں کی طرف یا ان کیونکہ نجس جانور ہے اور تاکید کی گئی ہے, انتہائی مجبوری کے علاوہ اجازت نہیں ہے. کتا اس گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو گھر آبادی سے دور ہے, اس کو پنجاب میں کھو کہتے ہیں, کھو آبادی سے دور ہوتے ہیں, آس پاس گھر نہیں ہوتے, جانور ہوتے ہیں, جانوروں کے اوپر بھیڑیوں کے گیدڑوں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے یا ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے, چوری کا خطرہ ہوتا ہے. وہاں پر حکم, وہاں پر اجازت ہے کہ کتا رکھے, لیکن وہاں بھی تاکید ہے شریعت کی کہ جہاں اپنی رہائش ہے اسے باہر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے, جہاں یہ جانور وہاں فرشتے نہیں آتے. پس ازن محترم, اگر کسی کو انگریز زدہ ہونے کی وجہ سے, مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے, پیٹ کے عنوان سے کتے پالنے کا شوق کسی کے دل میں آ گیا ہے, تو ابھی اس مجلس میں خدا نے خاصہ آپ میں سے کوئی ہوں یا یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے پہنچے گی مومنین تک, کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال ہو یا کوئی ایسی کسی عادت کا مرتکب ہو, تو میرے اور آپ کے مولا نے یزید کی زبان میں سے ایک یہ گنوائے کہ کتوں سے کھیلتا ہے. لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس کو نکالیں, اپنے اندر سے اس عادت کو معاف کریں, اس عادت کو نکالیں اپنے اندر سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا نے پھر بھی قیام کرنا تھا یزید کے خلاف, نہ کرتا بیعت طلب, اپنے باپ کی مان کے چھوڑ دیتا, پھر بھی قیام کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ یزید وحی کا انکاری ہو گیا تھا, وحی کا انکار کر دیا, فرشتے کا انکار کر دیا. اگر کوئی انکار کر دے کہ وحی نہیں آئی ہے تو اسلام تو ختم ہو گیا نا. اسی لیے تو مولا حسین نے کہا اگر یزید خلیفہ بن گیا تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لو, اسلام تو ختم. وہ اپنے اشعار میں یہ اعلان کرتا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے, یہ بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے ڈرامہ کیا ہوا ہے. پورا دین خطرے میں آتا ہے, توحید خطرے میں ہے. اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے اس دور میں تو آج کہاں کا اسلام, کون سا اسلام, کب کے اسلام کا باتیں ہو چکا ہوتا. لہذا امام حسین علیہ السلام کے قیام میں ایک محرک بن گیا کہ مدینے میں انہوں نے پہل کر لی, بیعت کی, اور امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. نہ کرتے, نہ بیعت طلب کرتے,
28 رجب کو نہ نکلتے مثلا شعبان میں نکل آتے، آنا تو تھا نکلنا تو تھا، کربلا تو برپا ہونی تھی، پس یزید کا بیعت طلب کرنا یہ جزوی محرک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ یزید کے خلافت کو تسلیم کرنے کا مطلب اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا تھا۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، پس امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد جنگ نہیں کی، اسی صلح نامے پر باقی رہے، لیکن جہاں اس حکومت کی غلطیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے خط لکھنے کے ذریعے سے۔ بعض اوقات سامنا ہوا، بعض کسی محفل میں سامنا ہوا، تب بھی ایک زمین کا معاملہ آ گیا، وہ زمین امام کی تھی لیکن اس کو حکومت نے اچٹنے کی کوشش کی، تو اب اس محفل میں جب ملاقات بھی ہو گئی امیر شام سے، امام نے کہا میری زمین میری ہے تو اس کو اچٹنے کی کوشش مت کرو۔ امام حسین علیہ السلام باہر نکلے تو باہر عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر نے مجھے کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ زمین کا مسئلہ ہے، کیونکہ حق حق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے مجھے آپ کا کیا ارادہ؟ امام نے کہا چار صورتیں ہیں، پہلی صورت ہے کہ تمہیں سالس بناتے، عبداللہ ابن عمر کو سالس بنائے اور اس کا فیصلہ کرے، جو فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ کہا چوتھی صورت پھر یہ ہے کہ پھر میں حلف الفضول کی طرح آواز لگاؤں گا، عرب کو آواز دوں گا کہ آؤ میرے حق کے لیے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا امام حسین علیہ السلام سے، اگر آپ آواز لگائیں گے تو آپ کی آواز پر اگر میں بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جاؤں گا، کھڑا ہوا تو چل پڑوں گا، اگر چل رہا ہوں تو دوڑ پڑوں گا، اور سب سے پہلے تلوار لے کر آپ کے حق میں آنے والا میں خود ہوں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس ملاقات کے بعد عبداللہ ابن زبیر اندر گئے اور امیر شام سے کہا کہ حسین ابن علی ناراض ہو کے جا رہے تھے اور انہوں نے چار صورتیں بتائی ہیں، تو امیر شام نے کہا چوتھی چھوڑ دو، باقی تین میں سے کوئی ایک کر لیتے ہیں، ابھی پوچھا بھی نہیں، چوتھی ظاہر آخری جو ہوتی ہے وہ تلوار ہے، فوراً پہلی چوتھی چھوڑ دو، پہلے تین میں سے کوئی، اور اس مسئلے کو حل کر دیا۔ مقصد 10 سال امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کی حکومت میں 10 سال گزارے، جہاں پر اعتراض کی جگہ اعتراض کرتے تھے وہ امام حسن علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ صلح کے بعد کے جو 10 سال امام حسن نے گزارے ہیں، امام حسن کی بھی وہی روش تھی ان 10 سالوں میں، جہاں اعتراض کی جگہ آتی اعتراض کرتے، جہاں آواز اٹھانی آواز اٹھاتے، جہاں تنقید کرنی تنقید کرتے، خط لکھ کر کرتے، ملاقات میں کرتے، آگاہی دیتے، حج کے موقع پر خطاب کرتے۔ بس آخری بات کر کے آج کی ذرا آج کی گفتگو تمام کروں، 58 ہجری یا 59 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے حج کے موقع پر منا میں باقاعدہ اہتمام کیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بڑا خیمہ لگوایا گیا جس میں کم سے کم 1000 افراد کے آنے کی گنجائش ہو، اور حج پہ آنے والے تمام علماء کو، تمام قبائل کے سردار کو، تمام دانشور اور خواص کو امام حسین کی بات سننے کے لیے دعوت دی گئی، اور اس محفل میں یہ سمجھے عالم اسلام کا پورا نچوڑ وہاں موجود تھا، اس دور کے عالم اسلام کی کریم وہاں موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا، یہ وہ دور تھا جس وقت منبروں سے مولا علی پر صبر و شتم کیا جاتا تھا، لان کی جاتی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر مولا علی کے فضائل بیان کیے، سب سے پہلے تفصیل سے مولا علی کے فضائل بیان کیے، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے علماء تھے ان کو خدا کی قسم دے کر امام حسین سوال کرتے تھے، تو میں خدا کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نبی نے خیبر کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا، نبی نے خندق کے موقع پر میرے بابا کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، نبی نے غدیر کے موقع پر میرے بابا کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، اور نیچے سارے کے سارے یک زبان ہو کر تائید کرتے تھے، بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا پھر کیوں منبروں سے علی پر تان کرنے دیتے ہو، کیوں سب شدم کرنے دیتے ہو؟ 3 حصے وہ امام نے خطبہ بیان کیا، اور اپنا احتجاج، اپنا موقف، اپنا نظریہ عالم اسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر یہ 59 ہجری کا حج تھا تو ساج کے بعد امام نے کربلا کی تحریک کے لیے نکلے ہیں. تو بس یہ جو 10 سال صبح کے بعد امام حسن نے جیسے گزارے ہیں, 10 سال امام حسن علیہ حسین علیہ السلام نے بھی ویسے ہی گزارے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی خلفشار ہو کہ یہ امام امن یہ امام جنگ تو ایسا, تو یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اذان محترم, اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
مولا امام حسن کا ذکر آیا. جس وقت امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, امام زہر کا اثر ہو چکا ہے اور جو تشت وہاں پر موجود تھا اس پر خون کے ٹکڑے موجود تھے جو دہن اقدس سے باہر آئے. مولا حسین مولا امام حسن کے پاس ہیں. امام حسین کو امامت سپرد کی اور اپنے بچے بھی امام حسین کے سپرد کر دیے. حسین میرا 3 سال کا قاسم بھی آپ کے سپرد ہے. پھر خیال رکھا مولا حسین نے, ایک عام دیندار انسان, ایک عام صاحب ایمان, وہ بھی یتیموں کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے. ہم میں سے ہر جس کے دل میں دین خدا کا خوف انسانیت کا درد, تو ہم یتیم کے بارے میں بڑے احساس ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. تو امام وقت ہو تو وہ کس قدر حساس ہوں گے. بہت حساس تھے امام حسین یتیموں کے بارے میں, بہت حساس تھے. اور پھر یتیم اپنے بھائی کے بچے ہوں پھر اہمیت اور بڑھ جاتی ہے, پھر اور بڑھ جاتی ہے. پس شب عاشور جب آئی ہے, چراغ بجھا کے آزمائش کر لی, اب آزمائش میں سب کامیاب ہوئے, اصحاب نے اپنے اپنے بیان دے دیے, امام حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کل اس سرزمین پر اس دشت نینوا میں ہم سب شہید ہو جائیں گے. جنت کے مقامات بھی بتا دیے. اس محفل میں پیچھے سامنے سب بڑے تھے, پیچھے کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہو گیا. چچا جان میرا ایک سوال ہے. ہاں قاسم. چچا کل شہدا میں میرا نام ہے, 13 سال کی عمر ہے, شہادت کے اس قدر متمنی. چچا میرا نام ہے کل. مولا حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے, لیکن جو بھی اس وقت مکالمے تھے کربلا میں جانتے تھے کہ قیامت تک یہ مکالمے جائیں گے, جیسے کہ آج آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں, قیامت تک بیان ہوں گے. حسین ابن علی بتانا چاہتے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی تربیت کیسے ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نہ نہیں کہا. قاسم یہ بتاؤ پہلے موت کو کیسا دیکھتے ہو, موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ علامہ لکن صاحب کہتے ہیں کیونکہ حسین ابن علی نے پالا ہے قاسم کو, شہزادے کو غذا میں کھانے میں شہد پسند تھا, شوق سے کھاتے تھے شہد. اب اس لیے قاسم نے لفظ بھی وہی استعمال کیا تھا کہ چچا جان کو صحیح طرح اندازہ ہو. کہا چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی کہنا چاہے چچا آپ کو جانتے ہیں نا میں شہد کو کتنا پسند کرتا ہوں, موت کو اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. وہ موت جو حسین ابن علی کے قدموں میں قربان ہونے کے وقت آئے. گزری شب عاشور, روز عاشور آ گیا. جب بنی ہاشم کی باری آئی, قاسم آئے, اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی, واپس چلے گئے. بولا حسین اجازت نہیں دے رہے. عرض کیا نا یتیموں کے بارے میں بہت حساس ہیں,
کیونکہ یتیموں کے بارے میں حساسیت میرے مولا علی نے وصیت کی تھی. اللہ اللہ بالایتام, حسن حسین کو مولا علی وصیت کر رہے ہیں عام یتیموں کے بارے میں, اللہ اللہ بالایتام, تمہیں خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, یتیموں کا خیال رکھنا, کیونکہ علی ابو الایتام ہے. مولا علی کا ایک لقب ہے ابو الایتام, یعنی یتیموں کا باپ. کہا جاتا ہے کہ 20 رمضان کو شب ضربت کے بعد 20 رمضان کو حکیم نے جب مولا اپنا زخم کا معائنہ کیا, مولا علی کے زخم کا, اس معائنے کے بعد حکیم نے کہا مولا جتنا میرا علم ہے آپ کا زخم ایسا ہے کہ اس سے آپ جانور نہیں ہو سکتے, آپ اپنی وصیتیں کر لیں. اس کے بعد امام حسن سے کہا آپ اپنے بابا کو دودھ پلائیے, دودھ سے علی کی تکلیف میں کچھ کمی آئے گی. بات پھیل گئی کوفے میں کہ حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ پلایا جائے. عجیب منظر دیکھا ہے چشم فلک میں علی کے دروازے پر, عجیب منظر تھا علی کے دروازے پر, اجرکم اللہ پہنچ گئے آپ دروازے علی پر, آسمان کی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ کوفہ کے جتنے یتیم تھے ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے لے کر علی کے دروازے پر قطار بنا کر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ہم علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں ان یتیم بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور ان کے زبانوں پر یہ جملہ ہے خدا یا علی کو زندگی دے, جب ہمارے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا علی نے ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, اگر آج علی کو کچھ ہو جائے تو اب تو یتیم ہو جائیں گے, ہمارے سر پر علی کا سایہ نہیں رہے گا. اس علی کا یتیم پوتا قاسم, دیکھا چچا اجازت نہیں دے رہے. ایک دفعہ قاسم دوبارہ آئے, اب عزم کر کے آئے کہ چچا سے اجازت لے لوں گا. مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا چچا مجھے جانے کی اجازت دے. مولا نے کہا قاسم جب تو بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں, تجھے دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کرتا ہوں, تجھے کیسے جانے دوں, میرا یتیم بھتیجا کیسے جانے دوں. قاسم نے کہا چچا چاہتا ہوں کہ اپنی جان آپ پر قربان کر دوں, بس مجھے اجازت دے دیں. مولا نے اجازت نہیں دی. اب قاسم کا انداز, بس مصیبت سننی ہے نا, مولا حسن کو آج بیٹے کا پرسہ دینا ہے, بیٹے کا پرسہ نا, یتیم بچے کا پرسہ دینا ہے مولا امام حسن کے حضور میں. اے مولا امام حسن آپ کے یتیم قاسم کا پرسہ دینے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. عزادار شہادت کا شوق دیکھو حسن کے بیٹے کے دل میں کتنا ہے. ایک دفعہ مولا حسین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا, لینے کے بعد پیشانی کا بوسہ دے کر کہتے چچا جانے دے نا مجھے. مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے گا نہیں قاسم, مولا حسین کی آنکھوں کا بوسہ لیا, کہا چچا جانے دیں گے نا مجھے قاسم, نہیں داڑھی کا بوسہ لیا, چچا جانے دے مجھے حسین, اجازت آسانی سے نہیں دیتے تھے, لیکن کسی شہید کو جانے کی اجازت دے کر اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو دے کر روئے. کہتے ہیں قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریا کیا کہ دش کھا گئے. اس کے بعد اجازت دے دی قاسم کو, حضرت عباس کو آواز دی, عباس آؤ آج یتیم بھتیجے کو میدان میں بھیجنے کا وقت آ گیا ہے, عباس میرے قاسم کو تیار کر کے میدان بھیجو. حضرت عباس قاسم کو لے کر اس خیمے میں گئے جہاں فوجوں کا لباس تھا, زرہ پہناتے تھے, کہ زرہ وہ چیز تھی کہ تلوار کا وار اگر سینے پہ لگے تو وہ ڈائریکٹ سینے پہ اثر نہیں کرتا, ہلکے سے وہ زخم میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے,
تلوار ڈائریکٹ بدن کو نہیں لگے گی، سر پر خود پہنایا جاتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے تاکہ جب سر پہ تلوار لگے تو زخم کم لگے، کم سے کم زخم لگے۔ ہائے عباس کی مصیبتوں میں سے یہ ایک مصیبت ہے بہت بڑی، یتیم بھتیجے کو خیمے میں لے کر آئے، عباس کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا، ایک زرہ اٹھا کے پہناتے ہیں، پوری نہیں ہری بڑی ہے، زرہ اٹھا کے پہناتے ہیں، زرہ اٹھا کے پہناتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں، شاید حضرت عباس گئے ہوں گے سپاہیوں کے پاس، ارے کسی کے پاس کوئی چھوٹی زرہ ہے تو دو یتیم بھتیجے کو اسے کیسے بھیجوں، ارے تو خود بھی پورا نہیں آ رہا۔ اتنا ہوا کہ قاسم نے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا چچا عباس بڑی مشکل سے چچا سے اجازت لے کر آیا ہوں، اسی طرح مجھے جانے دے۔ بس چلے گئے قاسم۔ اب یہاں یہ جملہ سناؤ حمید بن مسلم کا۔ حمید بن مسلم کون ہے؟ یہ یزیدی لشکر کا تاریخ دان ہے جو روایت لکھ رہا تھا بیٹھ کے، کہتے واقعہ کربلا گزر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حمید بن مسلم کوفہ میں کسی جگہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات چیت چل رہی تھی، کسی نے سوال کیا، حمید کربلا کا کوئی ایسا منظر ہے جو تم نہیں بھول پاتے ہو؟ حمید نے کہا، ہاں ایک منظر میں نہیں بھول پاتا، وہ منظر اتنے جزیات کے ساتھ مجھے یاد ہے، میں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ پوچھا کون سا منظر؟ کہا میں نے دیکھا حسین کے خیموں میں سے ایک لڑکا، ایک جوان 13 سال کا بچہ آیا، ایسے آیا جیسے بدری میں سے جان نکل کے آتا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، نہ اس نے زرہ پہنی تھی، نہ خود پہنا ہوا تھا، بدن پر قمیص تھی، سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ اب جملہ سنیں گے، حمید بن مسلم کہتا ہے اس کے ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، اور کہتا ہے میں نہیں بھولا ہوں، وہ پایا جوتا تھا جس کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ ارے قاسم کی یاد حمید بن مسلم ایک عرصے تک نہیں بھولا ہے تو ارے قاسم کی ماں گال سے بولی ہوں گی، ارے میرے مولا حسین پر کیا گزری ہوگی۔ عزادار قاسم میدان میں گئے امامے کے ساتھ، عزرے کے شامی اور اس کے چار بیٹے باری باری قاسم کے مقابلے میں آئے۔ نہ جانے حضرت عباس کیسے داد دے رہے ہوں گے قاسم کو، حضرت کے پہلے بیٹے کو گرایا، مرحبا قاسم، شاباش شاباش بھتیجے، دوسرے بیٹے کو واسل جہنم کیا، مرحبا قاسم، تیسرے کو واسل جہنم کیا، چوتھے کو واسل جہنم کیا، یہاں تک کہ حضرت کے شامل خود آ گیا اور حضرت قاسم نے اسے بھی واسل جہنم جب کر دیا تو عمر سعد کی آواز گونجتی ہے، ارے یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مل کے حملہ کرو۔ عمر ابن اسعد ازدی نے حملہ کیا مل کر، عزاداروں کا جملہ آخری ہے، حضرت قاسم پر جب حملہ کیا عمر نے دھوکے سے وار کیا، کہاں وار کیا، عمر نے تلوار سے جناب قاسم کے سر اقدس کی طرف وار کیا، ارے خود تو تھا نہیں، امامے پر تلوار لگی، قاسم کا سر شگافہ ہوا، آواز دی السلام علیکم یا اما، چچا حسین سلام، کہتے مولا حسین تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوئے، قاسم کے قاتل کو واسل جہنم کر دیا۔ کہتے جس وقت گرد چھٹی تو عجیب منظر تھا، حسین نے قاسم کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اونچی آواز میں حسین گریا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے قاسم تیرے چچا پر کتنی بڑی مصیبت کا وقت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے تو تیری مدد کو نہ آ سکا، اگر آیا بھی تو ایسے وقت میں کی کوئی فائدہ نہیں رہا۔ عزادارو قاسم کی روح پرواز کرتی ہے۔ آخری جملہ شہید بتہرے کا کہہ کے ختم کرتی زحمت آپ کی، مولا حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا، حالت کیا ہے، حسین نے قاسم کے جنازے کو ایسے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا، لگانے کے بعد اکتر سے خیمہ گاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ شہید بتہرے کہتے ہیں کچھ دیر پہلے جب حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا تو قاسم نے بھی چچا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من کلمات ماتم حسین